الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے اللهم صل علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الستکرین باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. دروس قرآن کے اس تسلسل کے ساتھ جہاں پر قرآن کے تراجیم اور اس کے مفاہیم اور اس کی تاریخ نزول اور اس کی ترتیب کی تاریخ کے حوالے سے مختصر نششتیں گزشتہ پروگراموں میں ذکر کی گئی، آج اس سلسلے کو ختم کر کے رمضان المبارک کی جو آخری ساعتیں اور آخری مبارک راتیں چل رہی ہیں، اس میں ہم جن صورتوں کے مضامین کو ذکر کرنے کے لیے وہ پوری تمہید کو ذکر کر رہے تھے، اس میں سے پہلی صورت کا آج انتخاب کر رہے ہیں ہم، سورۃ الکوثر. انشاءاللہ وقت رہا اگر اس کی تفسیر مکمل ہو سکی تو ٹھیک، ورنہ انشاءاللہ العزیز یار سلامت صحبت باقی کے مترادف پھر کبھی زندگی میں انشاءاللہ العزیز اس چیز کو ذکر کیا جائے گا. سورۃ الکوثر یہ اپنے معنی، اپنے مفاہیم اور اپنے فضائل کے اعتبار سے قرآن مجید کی بے نظیر و بے مثال صورت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، آپ کی نعت، آپ کی شہرت، اور قرآن مجید نے جہاں پر متعدد مختلف گوشوں میں اور مختلف جگہوں پر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی کثرت اور اپنے حبیب کے مقام عالی کو ذکر کیا ہے، اس سورہ مبارکہ کے اندر اس کو جمع کر کے پیش کر دیا گیا ہے. اور اس مبارک سورت نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو جس انداز میں ذکر کیا گیا، یہ اسی سورہ مبارکہ کا خاصہ ہے. کوثر حضور کو عطا کیا گیا، انشاءاللہ آنے والے درسوں کے اندر، کل بھی پرسوں بھی انشاءاللہ العزیز اس کے معنی میں ذکر کروں گا. آج صرف اس کے تعارفی جملے پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اس سورت کے تعارف کے حوالے سے، کیونکہ قرآن کو بھی کوثر کہا گیا ہے اور کوثر کے کئی معانی ہے اور اس کے خود کئی مقاصد، اور حضور کی عظمت کے حوالے سے بے شمار گوشیں جو آج تک 1400 سال سے محدثین، مفسرین، علماء، اغواس، اولیاء اس کے معانی کو اپنی جناب سے اپنی کتابوں کے اندر، صحابہ کرام علیہ مردوان، تابعین، اور قرآن کا جو فہم ہے، جو 15 علوم کے ساتھ ساتھ خاص ایک علم وحبی کا جو گوشہ ان کے دل و دماغ کے اندر روشن ہوتا ہے، جس سے وہ قصبی طور پر نہیں بلکہ وہبی طور پر اللہ رب العالمین کے پیغام کو اور اس کے کلام کو سمجھتے ہیں۔ تو جن شخصیات نے اللہ نے یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، انہوں نے سورہ کوثر میں جو بے نظیر و بے مثال نکات پیش کیے ہیں، جس کو دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو کتنا عظیم مقام عطا فرمایا ہے۔ سورہ کوثر سے متعلق پہلے ایک بات جو میں جس طرح عرض کر رہا ہوں کہ ابھی باقاعدہ ہم اس کی تفسیر نہیں شروع کر رہے، لیکن اس کے تعارفی جملے اور اس سورت کے تعارفی معاملات آپ کی خدمت میں ذکر کیے جا رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ اس کے باقاعدہ ایک ایک لفظ کی تشریح ہم آپ کی خدمت میں بالخصوص امام المفسرین حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جس خوبصورتی کے ساتھ اس حق کو ادا کیا ہے، انشاءاللہ اس کی تفسیر کبیر، ان کی تفسیر کبیر میں سامنے رکھ کر اس کے مضامین اور اس کے متن کو آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جس خوبصورتی کے ساتھ امام رازی علیہ الرحمٰن نے اپنی غلامی کا حق ادا کیا ہے اور اپنے پچھلے اور اپنے آنے والے مفسرین کی تعلیمات کو جو حق ادا کیا ہے، یہ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی کرامت اور اللہ رب العالمین نے ان سے بہت بڑے دین کا کام لیا ہے۔ حضرت امام جلال السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بھی بڑے تفصیلی کلام کیا، میں ذرا ٹائپ تھوڑا گنوا دوں کن کن علماء نے اس پر زبردست خدمات انجام دی ہیں۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورت ان آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانک والابتر، اس کے ایک ایک لفظ کے مضامین میں جو ایک عظمت اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا باب جو موجود ہے، اس کے ایک ایک دریچے کو جس خوبصورتی کے ساتھ حضرت امام رازی نے کھولا ہے، اس پر تمام علماء اسلام ان کی خدمت میں جھک کر سلام پیش کرتے ہیں۔ اور معرفت اور ایمان کے جو میٹھے سمندر اور میٹھے چشمے اللہ رب العالمین نے ایمان کے تحفظ کے لیے سورہ مبارکہ کے اندر رکھے ہیں، اس سے جس طرح امت کو سیراب کیا امام رازی نے اور جس طرح اس کے راستے پیش کیے ہیں، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ تعریفی کلمات ہمارے پاس نہیں ہیں جو حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی کو واضح کرنے کے لیے جو تفسیر کا حق ادا کیا ہے۔ جہاں پر حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مضامین کو پیش کرتے ہیں، وہیں پر علم ادب اور علم تفسیر کا بادشاہ صاحب احکام القرآن امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مائناس تفسیر تفسیر قرطبی کے اندر جو اس کے مضامین اور علم ادبی انداز میں اور اس کے معنی کو جو پیش کیا ہے، یہ ادبی ملکہ امام قرطبی کا اپنا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح حضرت امام جلال سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث اور عشق رسول اور قرآن کے ان کلمات عربی گرامر اور اصول کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو یہ سورت اتری ہے، ایک ایک لفظ کو جو مختلف الگ الگ کر کے اس کے معنی پیش کیے ہیں، یہ حضرت امام ملت و دین امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا علمی کارنامہ ہے۔ اسی طرح صوفیہ کے اندر حضرت امام الصوفیہ امام المفسرین کہا جائے تو بالکل بجا ہے، جو روح قرآن اور مزاج الہیہ کو بہت خوبصورت انداز میں سمجھتے ہیں، حضرت امام اسماعیل حقی صاحب روح البیان، بڑی محترم اور بہت بڑی بزرگ و برتر شخصیت علامہ اسماعیل حقی صاحب روح البیان نے جو اس کے نکات کو صوفیانہ انداز میں پیش کیے ہیں، وہ بھی علم سلوک اور علم طریقت کے ماہرین یا علم طریقت کے شوقین اس سے جو استفادہ کر سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور تفسیر ان کے لیے سماوات پیش نہیں کر سکتی۔ لیکن انشاءاللہ ان تمام تفاسیر کو ہم مختلف گوشوں سے جمع کر کے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ میں نے چند علماء کے نام آپ کی خدمت میں ذکر کیے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا نام صحابہ اکرام میں جس کا آتا ہے کہ جس نے اس سورت کے اصل معنی کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، وہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ تمام صحابہ کے اندر یہ ان کی بالکل منفرد شخصیت ہیں، جس طرح کہ میں نے گزشتہ درسوں میں بھی ان کی فقاہت، ان کی دانائی، ان کے فہم قرآن پر جو ان کو ملکہ حاصل ہوا ہے تقوی کے تحت، اس کی تمام تاریخ کو پیش کیا، وہ عشق رسول کے ساتھ ان کا وابستہ، ان کا رابطہ جو تھا اس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے قرآن کو کھول دیا، ان کے سینے کو کھول دیا۔ تو حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہن نے دیگر صحابہ کرام کے مقابلے میں جو خوبصورت تفسیر اور اس کی معناس تعبیر جو مزاج مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ کو سمجھ کر بیان کی ہے، یہ جماعت صحابہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس کی خوبی کا سب سے بلند باب ہے. اور میں آخر میں ایک بات پیش کر کے پھر اس سورت کے تعارفی جملے پیش کر رہا ہوں، تو دوسرے تعارفی گوشے کی طرف آپ کی توجہ کو لاؤں گا. آج کی تقریر اگر یاد رہے گی تو کل کی تقریر انشاءاللہ آپ بہت اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے. اور میں پھر عرض کروں کہ سورت، یہ جو سورہ کوثر ہے، اس کے مضامین کو اگر سادہ دماغ ہو کر، سادہ لو ہو کر، ہر قسم کے تفرقے فرقے معاملات سے ہٹ کر اگر بندہ اس سورت پر وہ نظر ڈالے جو آج تک امت نے جو اس کی فکر کو پیش کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ پھر وہ بے ادب نہیں رہ سکتا، بلکہ اس کے دل میں عشق مصطفیٰ کا سمندر موجزن ہو جائے گا. جو مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا چاہتا ہے، حضور کی بشریت کو جاننا چاہتا ہے، حضور کی نورانیت کو جاننا چاہتا ہے، حضور کی اصلیت کو جاننا چاہتا ہے، حضور کی عظمت کو جاننا چاہتا ہے، حضور کے مرتبے کی بلندی کو جاننا چاہتا ہے، حضور کے زندگی کے شعبے کی جو عظمتیں بارگاہ الہی میں کس طرح ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی ذات میں خیرات اور برکات کو کس طرح داخل فرمایا، اور وجود مصطفیٰ کو تمام تر خیرات اور برکات کا اصل سر چشمہ کیسے بنایا، میں کہتا ہوں کہ صرف سورہ کوثر ایک مسلمان پڑھ لے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بے ادب اسے گستاخ بنا سکے، یا وہ کبھی اٹھ کر میلاد پر اعتراض کر سکے، سلام پر اعتراض کر سکے، کسی چیز پر اعتراض کر سکے. دراصل ہمارے وہاں یہ ہوتا ہے کہ شخصیات اور جو تقاضے ہیں وہ نہیں سمجھائے جاتے، جس کی بنا پر بندہ جب تقاضوں کو نہیں سمجھتا ہے تو بے ادبی کر گزرتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ گھر میں بڑے بوڑھے جو ہمارے دادا نانا نانیاں ہوتی ہیں، تو وہ ہمیں اپنے ماں باپ کی ادب بتاتی کہ نہیں بیٹا ماں کے سامنے ایسی بات نہیں کرتے، باپ کے سامنے ایسی بات نہیں کرتے. تو جب باپ اور ماں کے تعلق کے تقاضوں کو واضح کر دیا جاتا ہے تو بچے کا دماغ خود بن جاتا ہے کہ کیسے جملے بولے جائیں گے، کیسے نہیں بولے جائیں گے، کیا چیزیں منسوب کی جائیں گی، کیا چیزیں منسوب نہیں کی جائیں گی. اسی طرح کلمہ طیبہ پڑھانے کے بعد صرف شتر بے مہار طور پر آزاد کر کے نماز روزے کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، جبکہ چاہیے کہ کلمے کے تقاضے مومن کو بتائے جائیں. اگر وہ کلمے کے تقاضے کو جان لے تو پھر اس کی نماز بھی اس کے لیے نفع بخش ہوتی ہے اور اس کی عبادت بھی اس کے لیے نفع بخش ہوتی ہے. اہل سنت و جماعت کا ترہ امتیاز اور تمام تر تفرقوں کے مقابلے پر اہل سنت کی جو اجتماعیت اور باعتبار الجماعہ ہونا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کلمے کے پہلے پڑھانے کے ساتھ اس کے ترجمے پر اکتفا نہیں کیا جاتا، بلکہ جن ذوات مقدسہ اور جن ذاتوں کا ذکر کلمے کے اندر ہے، ان ذات کا، اس ذات سے متعلق مکمل مفاہیم اور ان کے تمام تقاضوں کو واضح کیا جاتا ہے، تاکہ جب تقاضے ذات کے واضح ہو جاتے ہیں تو آداب پھر تقاضے خود پیدا کر دیتے ہیں. یہ صرف نہیں کرتے کہ دروازہ ٹھوکو کسی کا اور آئیے جی کلمہ پڑھیے. کسی نے بہت خوبصورت بات کی، ریاض صاحب کے قبلہ اگر کوئی علاقے میں حجام بھی اگر دکان کھولتا ہے تو وہ لوگوں کے فلیٹ کے دروازے نہیں ٹھوکتا کہ آؤ میں نے دکان کھول لی ہے اور مجھ سے سر مڈا لو یا مونچھے مڈوا لو آ جاؤ، حجام ایسا نہیں کرتا. ڈاکٹر اگر کلینک بناتا ہے تو وہ لوگوں کے دروازوں کو نہیں ٹھوکتا جیسے تبلیغی جماعت جا کے دروازوں کو ٹھوکتی ہے. تو جب تم نے مرکز بنا لیا تو ٹھوکنے کی کیا ضرورت ہے، تو یہ خواہ مخواہ مسلط کرنا ہے. اس طرح میں ایک بہت نیچے اتر کے بات کرتا ہوں کہ حجام بھی اگر حجام کی دکان کھولتا ہے تو لوگوں کو فلیٹ میں جا کے دستک نہیں دیتا، گھنٹیاں نہیں بجاتا کہ آئیے میرے پاس، میں نے حجام کی دکان کھول لی ہے. لیکن جو انہوں نے دین کو حجام کی دکان سے بھی گیا گزرا کر دیا ہے تو انہوں نے دین کی روح کو مسخ کر دیا اور دین کا تمسخر بنا دیا. تو لہذا اگر معاملات اور جو زوات ہیں، جو ذاتیں ہیں، ان کے تقاضوں کو واضح کر دیا جائے تو بندے کو خود بخود اپنا مقصد، اپنا ہدف پتا چل جاتا ہے، اور سورہ کوثر اس کے لیے سب سے بہترین وظیفہ ہے. یہ تعارفی جملے پر جو دوسری بات میں نے آپ کی خدمت پیش کی، اس کا تیسرا گوشہ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ تقریبا مختصر کریں گے صرف آپ تعارف کے لیے. اس کے ایک ایک لفظ کو انشاءاللہ اس میں کیا علم کا سمندر علماء نے بیان کیا ہے وہ کل کے درس میں انشاءاللہ میں پیش کروں گا. آج اس کی مراد یہ پیش کرنا ہے کہ ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے، بعض علماء نے ذکر کیا کہ سورۃ الکوثر جو قرآن کریم کی سب سے مختصر اور مقام مصطفیٰ کی سب سے عظیم سورت ہے. یہ مکہ مکرمہ میں اتری، یہ مدینہ منورہ میں اتری، اس میں علماء کے کئی اقوال ملتے ہیں، اور یہ اقوال کیوں ملتے ہیں میں نے تاریخ قرآن میں پہلے پیش کر دیا ہے. آپ یہ جس نے شروع سے درس اٹینڈ کیا ہے وہ آئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اختلاف بظاہر لفظوں کا ہوتا ہے، کوئی نزائی اختلاف نہیں، کوئی سا اس کے نزول کے اعتبار کی ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی تھی. لیکن اکثر اور جمہور اور جماہر کا یہ قول ہے اور جمہور علماء کا یہ قول ہے اس میں کہ یہ مکی ہے اور مکہ مکرمہ کے اندر اس کا ورود ہوا ہے. کیوں؟ ایک تو بڑی پیاری وجہ مفسرین نے جو ذکر کی وہ یہ ہے کہ یہ سورہ کافرون سے پہلے اتری ہے, سورہ کافرون سے پہلے اتری ہے, اور سورہ کافرون بالاجماعی بات ہے کہ مکی ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبدوا ما تعبدون, حبیب کہہ دو ان کافروں سے کہ اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی عبادت تم کرتے ہو, اعلان کروایا گیا. تو اس سے پہلے سورہ کوثر اتری ہے. انا اعطیناک الکوثر, حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا ہے, آپ کو ہم نے خیر کثیر عطا فرمایا ہے. یہاں پر ایک بڑی پیاری بات صاحب روح المانی نے بھی ذکر کیا ہے اور حضرت امام راضی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے. ان آتینا کل کوثر, کوثر جو ہے کوثرن فعلن کے وزن پر مبالغہ ہے, ذاتی اور ایسی کثرت جو جس کے لیے کوئی حد ہی نہ ہو, جس کو آپ سات سمندر کہتے ہیں نا, سات سمندر کی ایک حد ہوتی ہے, ایسی کثرت جس کی کوئی حد ہی نہ ہو وہ ہے کوثر. تو ان آتینا کل کوثر کہہ کر اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا کہ حبیب ہم نے آپ کو خیر و برکات کا ایسا سمندر عطا فرمایا ہے کہ وہ سمندر ایسا ہے جو نا پیدا کنار ہے, کہ اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے, اس کی کوئی اختتامی منزل ہی نہیں ہے, بلکہ وہ وسعت بھی وسعت ہے. جو بڑی ذات جتنی اعلیٰ ذات اس کے قریب آتی ہے تو وہ آپ کی خیرات اور برکات کی بلندیوں کو اپنے سروں سے اوپر محسوس کرتی ہے. ایک بات. دوسری بات جو سورہ کوثر کے اندر وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ ذکر فرما ان آتینا کل کوثر, کوثر صفت ہے, اس کا موصوف نہیں ذکر کیا گیا. بڑی پیاری بات امام راضی نے ذکر کی ہے, یعنی ان آتینا کل کوثر, ہم نے آپ کو کثرت دی, کس کے لیے دی, کس کی کثرت دی نہیں بتایا, بس کثرت دی یہ بتایا. تو صفت ہے موصوف نہیں ہے, ادھر صفت ذکر کی گئی, کوثر صفت ہے لیکن اس کا موصوف ذکر نہیں کیا گیا. تو اس کی وجہ کو حضرت امام راضی بیان فرماتے ہیں, فرمایا کہ اگر کثرت ایک دو شعبے کی ہوتی ہے تو پھر ضرورتاً اس کے موصوف کو ذکر کر دیا جاتا ہے کہ بھائی اس شعبے میں کثرت ہے, اس شعبے میں کثرت ہے, اس شعبے میں کثرت ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو وہ تمام شعبہ جات جس کو ترقی اور عظمت کے لیے سوچا جا سکتا ہے ان تمام شعبوں میں کثرت عطا فرمائی ہے, تو وہ شعبے لامتناہی ہے تو کثرت کا سمندر بھی لامتناہی ہے. یہ جو بالش اور انچی ٹیپ لے کر ناپتے نا حضور کے علم کو کہ اتنا علم نہیں دیا اتنا علم نہیں دیا, ان بدبختوں کو ذرا سبق حاصل کرنا چاہیے قرآن کے کلام سے کہ ان آتینا کل کوثر, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو انچی ٹیپوں سے یا انگلیوں سے یا کتابوں سے یا لفظوں سے نہیں ناپا جا سکتا. اگر وہ لفظوں سے ناپا جاتا تو امام راضی لکھتے ہیں کہ کوثر کی صفت موصوف کا ذکر کر دیا جاتا, لیکن کوثر جس کو کثرت ہے وہ کس چیز کے لیے؟ فرما جن جن چیزوں میں عظمتیں ہیں اس میں ہی محبوب کو کثرت عطا فرمائی گئی. یعنی ہر وہ گوشہ جو فضیلت کا ہے اس کا کمال حضور کو دیا گیا, چاہے حسن ہو, جمال ہو, اخلاق ہو, کردار ہو, حلم ہو, بردباری ہو, عفو ہو, درگزر ہو, سخاوت ہو, شجاعت ہو, جو بھی چیزیں ہوں, علم ظاہری ہو, علم باطنی ہو, خصائل ظاہرہ ہو اور فضائل باطنہ ہو, کمالات ظاہری ہو اور باطنی تفوق ہو, اس کے جتنے درجے ہو سکتے ہیں, اس کے جتنے شعبے ہو سکتے ہیں, فرما انہی میں ہم نے شعبے ہی نہیں ان شعبوں میں کمال اور کثرت آپ کو عطا فرمائی. یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی بزرگی, علم ہو, اختیار ہو, دانائی ہو, نورانیت ہو, بشریت ہو, جس چیز کو آپ دیکھ لیجئے. اس لیے کہا گیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ثانی کوئی کسی شعبے میں نہیں ہو سکتا, لہذا یہ کہنا کہ خدا چاہے تو ایک کن سے کروڑوں محمد بنا دے یہ اللہ کے کلام پر جھوٹ ہے. اس لیے کہ بڑا خوب کہا گیا کہ قدرت نے مصطفیٰ کو بنا کر وہ قلم ہی توڑ دیا ہے, اس لیے کہ رب کا وعدہ ہے کہ جیسا میرا حبیب ہے ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں, آپ کے بعد کوئی دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا تو پھر کون خاتم النبیین رہے گا؟ وما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین کون رہے گا؟ کوثر کا مصداق کون رہے گا؟ ساری آیتوں کا کذب لازم آئے گا معاذ اللہ. اس لیے ہمارے علماء نے اس چیز کو نقل کیا کہ امتناع نظیر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نظیر ہے یہ محال ہے, نہیں ہو سکتی. تو کوئی کہے کہ کیا اللہ حضور جیسا بنا نہیں سکتا؟ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے خدا اپنے جیسا نہیں بنا سکتا. اللہ اگر ہر چیز پر قادر ہے تو اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی حضور جیسا اللہ رب العالمین حضور جیسا دوسرا نہیں بنا سکتا تو اس سے الزامی سوال یہی کرے کہ اللہ اپنے جیسا دوسرے کو بنا سکتا ہے کہ نہیں بنا سکتا؟ فرمائے جب وہ تحت قدرت نہیں ہے تو یہ بھی تحت قدرت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ وعدے وابستہ ہیں اور خصوصیات وابستہ ہیں۔ آپ کو آخری نبی بنا دیا گیا، آپ کو اول بنا دیا گیا، آپ کو آخر بنا دیا گیا، آپ کو سارے کمالات عطا فرما دیے گئے، آپ کو امامت کا درجہ عطا فرما دیا گیا، کمال عطا فرما دیا گیا، تو کوئی گوشہ ایسا بچا ہی نہیں جس سے کوئی آگے گزر چکے۔ نقطے سے آگے گنتی نہیں چلتی، نقطے سے پیچھے چلتی ہے۔ تو عظمت کا نقطہ آغاز جو ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، وہ ایک دو تین تو بعد میں شروع ہوتے ہیں، لیکن وہ گنتیاں اور تعداد جو شروع ہوتی ہے اس نقطے سے شروع ہوتی ہے۔ تو فضیلت کا نقطہ اعزاز اور نقطہ اول جو ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، اس کے بعد درجے شروع ہوتے ہیں، اور وہ سارے درجے جس نقطے میں جمع ہے وہ نقطہ خاص سید عالم کی ذات مبارکہ ہے۔ اب آپ دیکھیے اس کو، میں آپ کی خدمت عرض کر رہا تھا جو یہاں پر مفسرین نے بڑے پیارے انداز میں ذکر کیا، ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ کتابوں کے اندر آیا، حدیث کے اندر آیا کہ کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے، تو وہ ہے ہی نہیں، وہ ہی نہیں، بلکہ حضور نے ایک نظیر اور تمثیل پیش کی کہ حضور آپ کو کوثر دیا گیا، فرمایا جیسے جنت کی نہر، یعنی اس کے ایک شعبے کو بتایا گیا۔ یہ نہیں کہ کوثر وہی نہر ہے بس، یہ نہیں، یہ تو بالکل بھونڈا مانا ہے، یہ تو کئی احادیث کا انکار ہے۔ جو بعض جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ ان آتینا کل کوثر سے مراد، یہ آپ کو بھی بچپن میں اسکولوں میں پڑھایا گیا ہوگا، ان آتینا کل کوثر سے مراد یہ کہ جنت میں جو نہر دے دی گئی، وہ جنت میں جو نہر دی گئی ہے وہ تو فار ایگزامپل ایک تعریف اور ایک مثال کے حضور نے بتائی ہے کہ جیسے یہ ہے، جیسے یہ ہے، اس کے علاوہ تو کئی چیزیں ہیں، لیکن تم جس کو جلدی سمجھ سکتے ہو جیسے جنت کی نہر ہے، جیسے جنت کی ایک نہر ہے، تو وہ تک مثال کے طور پر پیش کی گئی ہے۔ اور مثال تعریف کے تمام گوشوں کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ سمجھانے والے کے لیے تعریف کی نوعیت کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے تعداد کا احاطہ اس میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ تعداد کے فرد کو ایک پیش کیا جاتا ہے کہ ان جیسی اور خصوصیات بھی موجود ہیں جن میں سے ایک جنت کی نہر ہے، جن میں سے جنت کی نہر ہے۔ تو یہ تعارف کے حوالے سے پہلے اس نظریے کو بھی ذرا درست کیجیے کہ نہ آتے نہ کل کوثر سے جو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب جو ہے کہ وہ جنت کی نہر، جنت کی نہر ہے لیکن وہی نہیں، وہ کوثر کا ایک قطرہ ہے، وہ حضور کی عظمت کا ایک گوشہ ہے، حضور کے کمالات کی ایک جہت ہے۔ وہ ایک جہت حضور کے کمال کی یہ ہے کہ جنت میں تو کسی کو ٹھکانہ مل جائے بڑی بات ہے، سرکار کے لیے تو ازل سے وہاں نہریں بہائی گئی ہے، چشمے قیامت کے دن کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ وہ تو حضور کے کمالات کا ایک گوشہ ہے، سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو یہ کوثر کا ایک گوشہ ہے، اس لامحدود فہرست کا ایک شعبہ ہے، اس عظمت اور درجے کا ایک خاص شعبہ ہے، اس کے علاوہ کئی چیزیں ہیں جو کوثر میں مبالغے کے طور پر پیش کی گئی ہے۔ اگر اس سے مراد صرف نہری ہے تو کثیر کہہ دیا جاتا، کوثر کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ جو مبالغہ اتنا سخت لایا گیا، ذاتی کے ساتھ لایا گیا، تو نہر کے مقابلے میں کیا پتا چلا وہ ایک نہر، اس کی ایک جھلک ہے، اور اس کے علاوہ تو اور چیزیں موجود ہیں۔ جس طرح کے سیاروں کی بات کی جاتی ہے تو سیاروں میں تو کبھی چاند کی کبھی سورج کی مثال دے دی جاتی ہے، تو صرف اس میں وہ چیز نہیں آتی بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں موجود ہیں جو اس کی تعریف پر صادق آتے ہیں۔ تو ان آتے نہ کل کوثر پر جو حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جنت کی ایک نہر ہے، اس پر علماء نے بڑی وضاحتیں کی ہیں کیونکہ اور حدیثیں بھی اس پر موجود ہیں، تو لا کر پیش کیا یہ حضور کے کوثر کا ایک شعبہ ہے، جنت کی نہر ہونا، جنت کی نہر ہونا۔ میں آگے انشاءاللہ اس کو عرض کرتا ہوں، اس سے پہلے ذرا اس بات کو سمجھ لیجئے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جو یہ سورت نازل ہوئی تو اس کے نزول کا سبب جو علماء نے لکھا ہے، امام سیوطی نے بھی لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور آپ کے بطن اقدس سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صاحبزادیاں اور دو بیٹے وہ تولد ہوئے، ان کی ولادت ہوئی، چار صاحبزادیاں حضور کی تھیں، سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب، پھر سیدہ رقیہ، پھر سیدہ ام کلثوم، پھر خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ چار صاحبزادیاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وطن مقدس سے تولد ہوئی، اور بھی بچے ہوئے ہیں، جس طرح ہند، میں نے سیدہ خدیجہ کے یوم میں ذکر کیا تھا کہ ہند بھی پیدا ہوئے لیکن وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نکاح جو سیدہ کا ہوا تھا ان سے وہ تھے، اور پھر وہ حضور کے دور مبارکہ کے اندر زندہ رہے، صحابی ہوئے، اور حضرت امام حسن اکثر ان سے روایت کرتے تھے، اور بڑا مبارک وہ جملہ کتابوں کے اندر ہے جس کو مفسرین الگ کر کے ذکر کرتے ہیں، وہ یہ کہ حضرت امام حسن جب ان سے روایت کرتے تو یہ کہا کرتے تھے کہ میرے ماموں ہند نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ تو سیدہ ختیجہ کے ایک بیٹے تھے جو پہلے تھے، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کے بطن مقدس سے چھ بچے پیدا ہوئے، چار بیٹیاں اور دو بیٹے، اور یہ اہل سنت کے نزدیک بھی اور شیعوں کے نزدیک بھی ایک مسلم مسئلہ ہے۔ یہ خواہ مخواہ کے شیعہ ذاکر اس چیز کو اچھالتے ہیں، ہوتا ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، عباس کو میلی جیسے جن کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ بہت بڑے جوکر اور ذاکر بن کر اس بارے میں شور مچاتے ہیں۔ تو یہ اصول کافی جس طرح اہل سنت کی بخاری شریف ہے، تو ہمارا سیاستہ ہے، ان کا اصول اربعہ ہے، ہم سیاستہ کو شروع کرتے ہیں بخاری سے، ختم کرتے ہیں نسائی پر، وہ اپنی کتاب کو شروع کرتے ہیں اصول کافی پر سے، اصول کافی، فروع کافی، من لا یقتل الفقیہ والاستبصار، یہ ان کے اصول کی چار کتابیں ہیں۔ تو اصول کافی کے اندر یہ روایت، میرے پاس اصول کافی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اصول کافی میں روایت حضرت امام جعفر صادق سے خود اس کے اندر موجود ہے، اور یہ ذکر کیا گیا کہ سیدہ خطیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مقدس سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، اور اسی بات کو شیعہ حضرات کے مسلم مجتہد ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب حیات القلوب کے اندر بھی اس چیز کو ذکر کیا، وہ کتاب بھی ہمارے پاس موجود ہے حیات القلوب، اس کے اندر انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی اولاد جو سیدہ کے بطن مقدس سے پیدا ہوئی وہ چار بیٹیاں ہیں، وہ چار بیٹیاں۔ ان کا ایک بڑا مشہور اعتراض ہوتا ہے، اگر چار بیٹیاں تھیں تو آیت تطہیر کے اندر جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مباہلہ ہوا، اور جو آیت مباہلہ اتری ہے قرآن کے سورہ آل عمران میں، تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر میں لے کر پانچوں کے لیے فرمایا کہ اللہم ہاؤلائی ہا اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت، اس میں تو سیدہ اکیلی تھی، یا جب مباہلے کا عیسائیوں سے مسئلہ ہوا تو سیدہ تنہا تھی تو اور بیٹیاں کہاں تھی، تو یہ صرف جھوٹ بولا جاتا ہے، جانتے یہ سب کچھ ہے، اس لیے کہ یہ واقعہ 9 ہجری کا ہے، اور 8 ہجری کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری صاحبزادی جو بڑی صاحبزادی تھی سیدہ زینب، ان کا انتقال ہو چکا تھا، کیونکہ سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم ان دونوں کا وصال شروع ہی دور کے اندر ہو گیا۔ سیدہ رقیہ کا وصال تو بدر میں ہوا، اس کے بعد سیدہ ام کلثوم سے سیدہ عثمان غنی کا نکاح کیا گیا دوبارہ، اور چند سالوں کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور آخری انتقال جو ہوا ہے سرکار کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب کے، یہ سن 8 ہجری میں ہوا ہے، اور یہ واقعہ جو مباہلے کا یہ سن 9 ہجری کا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ سوال کرنا کہ جناب 9 ہجری میں وہ کہاں پر تھے؟ تو یہ خواہ مخواہ تاریخ کو مصحف کرنا ہے، دیانت سے کام لینا چاہیے، اختلاف ہونا چاہیے، کوئی بری بات نہیں ہے، اختلاف سے راہیں کھلتی ہے، علم بڑھتا ہے، کتابیں کھلتی ہیں، کشادگی ہوتی ہے، لیکن اختلاف برائے انعت اور بغض نہیں ہونا چاہیے، برائے تحقیق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تحقیق ہونا چاہیے۔ اگر فریق مخالف کے کسی عقیدے یا کسی نظریے پر آپ ضرب لگاتے ہیں تو آپ کے لیے دیانت اور امانت ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ آپ محقق ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تو آپ کا متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ فریق مخالف کے دلائل کو آپ بڑی وسعت قلبی کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں، جو چیز قبول کرنے کی ہے مشترک ہے اس کو قبول کریں، اور جو چیز اجماع اور اصل نظریے کے خلاف ہے اس کو رد کریں، اور پھر اس پر جرح بڑے اعتماد کے ساتھ کریں، اعتدال کے ساتھ کریں، اس میں نفس کا دخل نہ ہو بلکہ حق کو واضح کرنا اور اللہ کی رضا مقصود ہو، یہ ہمیشہ سے اہل حق کا طریقہ رہا ہے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مقدس سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں پیدا ہوئیں اور دو صاحبزادے۔ سرکار کے جو پہلے بیٹا پیدا ہوئے ان کا نام سیدنا قاسم تھا، جس وجہ سے سرکار کی کنیت ابو القاسم قرار پائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور مبارکہ میں اس سے منع بھی فرمایا تھا ابو القاسم، لیکن بعد میں اس کی اجازت بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرمت فرمائی، اور یہ نام مسلمانوں کے اندر بحیثیت کنیت کے بھی رہا اور بحیثیت مکمل اسم کے بھی رہا ہے۔ تو پہلے صاحبزادے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے ان کا نام نامی اسم گرامی قاسم تھا، اور دوسرے صاحبزادے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہ عبداللہ، اور قاسم ہی کا لقب مبارک جو تھا وہ طیب تھا، اور سیدنا عبداللہ کا لقب مبارک جو تھا وہ طاہر تھا۔ اس لیے بعض لوگ ہمارے یہ پڑھتے ہیں تو وہ چار بیٹوں کا قول کرتے ہیں، پانچ بیٹوں کا قول کرتے ہیں، اور کہتے ہیں طیب اور طاہر بھی ہیں، تو یہ طیب اور طاہر کوئی الگ سے نہیں ہے، بلکہ یہ سیدنا قاسم اور سیدنا عبداللہ کے لقب ہیں، اصل نام کے ساتھ لقب ہے، جیسے امام حسن اور حسین کا لقب جو ہے شبیر اور شبر ہے، تو حضرت علی کے چار بیٹے نہیں، وہ حضرت امام حسن کا لقب شبر ہے اور حضرت امام حسین کا لقب شبیر ہے، تو اسی طرح سیدنا قاسم کا لقب جو ہے وہ طیب ہے اور سیدنا عبداللہ کا لقب جو ہے وہ طاہر ہے۔ ہاں سیدنا سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مقدس سے حضور کے ایک اور صاحبزادے پیدا ہوئے جن کا نام سیدنا ابراہیم تھا، جو حضرت امام حسین کے ساتھ موجود تھے، اور کربلا کے واقعے میں آپ اکثر ملاحظہ کرتے ہیں کہ سرکار کی گود میں وہ موجود تھے، اور ایک گود میں حضرت ابراہیم تھے آپ کے صاحبزادے اور ایک گود کے اندر حسین تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام زاروں قطار رو رہے تھے۔ جب سرکار سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں تو سید عالم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین دونوں میں سے ایک کو اپنی جانب چاہتا ہے، تو میں نے اپنے بیٹے کو حسین پر قربان کر دیا۔ میں نے کہا جبرائیل میرے بیٹے ابراہیم کو لے جا لیکن میرے حسین کو نہ لے جا۔ تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا امام حسین کے ساتھ اس قدر محبت تھی کہ آپ نے اپنے صاحبزادے سے یہ ارشاد فرمایا۔ ختم نبوت پر میں نے مکمل تقریر کی ہے، اور اس میں میں نے سیدنا ابراہیم کے حوالے سے کہ ان کو نبوت کے حوالے سے یا نبوت کے اطلاق کے حوالے سے سارے جوابات میں نے ختم نبوت کے حوالے سے پیش کیے۔ وقت رہے گا سورہ کوثر کے اندر تو انشاءاللہ اس بحث کو میں دوبارہ یہاں پر لے کر آؤں گا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے 6 اولاد، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے پیدا ہوئے۔ اعلان نبوت سے پہلے یہاں کے باشندے، مکہ مکرمہ کے باشندے جو تھے رہنے والے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا احترام کرتے تھے، اور آپ کی ذات مقدسہ سے، حضور کی ذات سے انہیں بڑی توقعات تھی کہ ہمارے علاقے کے ہیں، ہمارے مکے کے ہیں، ہمارے قریش کے ہیں، اعلیٰ خاندان بنو ہاشم کے ہیں، اتنی شریف شخصیت ہے، اتنی اعلیٰ شخصیت ہے، ابھی اتنی کم عمری میں ان کا نام جگہ جگہ پر ہو گیا ہے، تو کل ہم اپنے علاقے کو ترقی دینے کے لیے سیاسی طور پر، سماجی طور پر، معاشی طور پر ان کو ہم آگے لائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تک اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اور آپ کی صامت اور سکوتی تبلیغ چل رہی تھی، اخلاق اور کردار کی تبلیغ چل رہی تھی، تو اس وقت اہل مکہ نے آپ کی ذات کے ساتھ بے شمار توقعات کو وابستہ کر رکھا تھا، اور یہاں تک کہ وہ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، اور صادق کا لفظ علی الاطلاق حضور پر استعمال کرتے تھے، امین کا لفظ حضور ہی پر استعمال کرتے تھے، اور اگر ان میں صادق بمانا سچ بولنے والا، امین بمانا امانت دار، یہ عربی میں عام بولا جاتا ہے لیکن عرب کے اندر یہ خاصہ حضور کا ہو چکا تھا، اگر کوئی بھی کسی سے پوچھتا صادق تو کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی کسی سے پوچھتا امین تو کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ لقب پاک حضور ہی کے لیے مختص ہو گئے تھے، ظاہر سی بات ہے یہ اخلاق کے عنوانات ہیں، اور حضور اخلاق کے اوپر فائز ہیں۔ ہم امین بنیں گے تو ہم اعلیٰ ہوں گے، ہم صادق بنیں گے تو ہم اعلیٰ ہوں گے، اور یہ لقب حضور سے مل گئے تو اعلیٰ ہو گئے۔ حضور ان کی وجہ سے اعلیٰ نہیں ہے، یہ لقب اور یہ صفت حضور سے مل گئی اس لیے یہ اعلیٰ ہو گئی۔ اسی کو قرآن نے ذکر کیا کہ انک لعلی خلق عظیم، محبوب لوگوں پر خلق کا احسان ہوتا ہے اور تیرا احسان خلق کے اوپر ہے، لوگوں کے اوپر اخلاق احسان کر کے ان کو اچھا کرتا ہے، اور اخلاق پر تیرا احسان ہے کہ تو نے انہیں قبول کر کے اچھا کر دیا ہے۔ سچ سے پوچھا جائے کہ تو اچھا کیوں ہے تو وہ کہتا ہے اس لیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے۔ حیا سے پوچھا جائے کہ تو اتنی اچھی کیوں ہے تو کہا اس لیے کہ حضور نے اسے پسند فرمایا۔ تو یہ حضور کے اخلاق عالیہ اور آپ کے مقام ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی اعلیٰ ہونا چاہتا ہے، کوئی نیک ہونا چاہتا ہے، کوئی معزز ہو بلند ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھی باتیں کرے، سچ بولے، امانت رکھے، ادب و آداب رکھے، اخلاق، کردار، جرت کو اپنائے۔ یہ اخلاق کے گوشے، پتا چلا کہ اسے جو بھیک ملی ہے وہ اخلاق سے ملی ہے، وہ خود سے اعلیٰ نہیں تھا، اخلاق نے اس کو اعلیٰ کیا، لیکن قرآن نے فرمایا کہ میرے محبوب پر صرف میرا احسان ہے اور میرے محبوب پر کسی اور کا احسان نہیں۔ تم پر تو اخلاق کا احسان ہے لیکن انک لعلی خلق عظیم، ہم نے خلق عظیم کے اوپر اپنے محبوب کے احسانات کو رکھا ہے۔ یہاں پر حضرت امام راضی نے ایک بڑی پیاری بات اسی سورہ کوثر کے ضمن میں لکھی ہے کہ اعلی کہتے ہیں اوپر کو، اوپر، اور عربی گرامر کے اندر یہ اعلی استعلاء بلندی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، مرتبے کی، درجے کی بلندی اور علو کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہ کبھی صلہ بنتا ہے تو مخالفت کا بھی معنی دیتا ہے۔ وَيَكُونَ رَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، جو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ خیر یہاں پر جو اعلیٰ جو ذکر کیا گیا، یہ استعلاء اور بلندی، جہاں مخالفت ہے وہاں پر بھی وہ علو ہی کے معنی کی طرف آتا ہے، تو اعلیٰ بمعنی بلندی کے ہے، جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ رَكِبْتُ عَلَى الْمَرْكَبِ، میں گاڑی کے اوپر سوار ہو گیا، رکب تو میں سوار ہوا، علی المرکب، علی السیارہ، علی البس، علی المرکب، میں اپنی سواری کے اوپر سوار ہوا۔ کیا کیا مطلب؟ سواری کو میں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا، جہاں چاہوں گا اسے گھما دوں گا، جہاں چاہوں گا اسے روک دوں گا، جہاں چاہوں گا اسے چلاؤں گا۔ تو یہ اعلان ہے اس کی مکمل کاملیت اور اس کے تصرف کو اور اس کی عظمت اور اس کے مقام کی بلندی کو بیان کیا۔ تو یہیں پر دیکھیے آپ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے خلق عظیم کے اوپر حضور کے جو لفظ استعمال فرمایا، ذکر فرمایا، وہ اعلیٰ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ محبوب جس طرح سواری کے اوپر سوار کا کنٹرول ہوتا ہے کہ سواری اس کے ہاتھ سے ڈس بیلنس نہیں ہوتی، جہاں چاہتا ہے وہ موڑ دیتا ہے، تو اسی طرح اخلاق کے اوپر تیرا کنٹرول ہے، تو جدھر موڑے گا وہی اخلاق حسنہ ہو جائیں گے، تو جدھر کرے گا وہی اخلاق حسنہ ہو جائیں گے۔ ہمیں اخلاق حسنہ موڑتے ہیں اور اپنے راستے پر لاتے ہیں، اور سرکار اسے موڑ کر اخلاق حسنہ بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے انا تئینا کل کوثر، یہ کتنی بڑی بلندی ہے، اخلاق تو سب سے بڑی بلندی ہے نا۔ اب کوثر کا یہ بھی ایک شعبہ ہے، میں آپ سے کہتا ہوں، ذرا سنیے، اخلاق تو سب سے بڑی فضیلت ہے، کیونکہ ہر فضیلت اخلاق میں آ جاتی ہے۔ خلق میں، بولیے، خلق میں ہر فضیلت آ جاتی ہے، سج بھی آ جاتا ہے، نیکی بھی آ جاتی ہے، سچائی بھی آ جاتی ہے، پارسائی بھی آ جاتی ہے، عفو درگزر بھی آ جاتا ہے، شجاعت بھی آ جاتی ہے، استقامت بھی آ جاتی ہے، ہر آداب، ہر لحاظ، ہر خوبی جو کردار میں پیدا کرتی ہے وہ اخلاق ہی کے اندر بند ہے۔ اور حضور کو اخلاق کے اوپر رکھ کر پھر کوثر بھی دیا گیا ہے، تو وہ بلندی کتنی ہوگی؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کا؟ نہیں کر سکتا۔ بولیں، کوئی خلق کا اندازہ نہیں کر سکتا کہ خلق کے کتنے شعبے ہیں۔ یعنی ہر بھلائی خلق کا شعبہ ہے، ہر بھلائی خلق کا شعبہ ہے، اور یہ ہر بھلائی حضور کے کوثر کا حصہ ہے۔ تو اس اخلاق سے ہٹ کر جو چیزیں دی گئی ہیں وہ کیسی ہوگی؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ اور ایک بات میں یہاں پر عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، کہ خلق ایک بڑی عظیم نعمت ہے۔ خلق جو ہے اخلاق، اس کو اخلاق نہیں کہتے، اس کا معنی گڑا ہو جائے گا، اس کو زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں اخلاق۔ اخلاق جو ہے وہ خلق کی جمع ہے۔ تو خلق دیکھیں، بطور مصدر کے میں عرض کر رہا ہوں، یہ کتنی عظیم چیز ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف مسکرانا اخلاق ہے، اخلاق اس کو نہیں کہتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب سچ کہنا اخلاق ہے، اخلاق اس کو نہیں، کوئی اچھی بات تو ہے، ٹھیک ہے، مسکرا کر دیکھنا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، سچ بولنا اچھی بات ہے، لیکن اصلا یہ اخلاق ایک خاص رشتے سے اخلاق بنے گی، اور خاص رشتہ نہ ہو تو یہ صرف ڈرامہ اور رسم و رواج رہ جائے گا۔ کیا چیز ہے وہ؟ اس کو صوفیہ ذکر کرتے ہیں، فرمایا اخلاق ان آداب کو کہتے ہیں جو بلا تسنن صادر ہو، جو بلا تسنن، جو بغیر بناوٹ کے، بغیر کوشش کے صادر ہو۔ میں کہوں آنکھ بند کریں، ذرا آپ بند کریں، بند کریں آنکھ، ذرا بند کریں، کھولیں، میں نظر آ گیا آپ کو، چیزیں نظر آ گئی، تو جس طرح آنکھ کو بند کر کے آپ کھولتے ہیں تو بلا تکلف دیکھ لیتے ہیں، کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن میں آپ کو ذرا پیچھے دیکھیں آپ، تو آپ کو بڑی تکلف کرنی پڑے گی، گھومنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، لیکن سامنے کی چیز کو میں دیکھنے کے لیے کہوں تو آپ بلا تکلف دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اخلاق اور خلق اس چیز کو کہتے ہیں کہ وہ اچھی باتیں جو بلا تکلف آپ سے سرزد ہو جائیں، یعنی کیا مطلب، وہ آپ کی عادت بن جائیں۔ مسکرانا اخلاق ہے، مگر کب؟ جب خود سے آئے۔ سچ بولنا اخلاق ہے، کب؟ جب خود سے بولیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو چار چاند لگانے کے لیے نہیں، بلکہ وہ اس کی عادت بن جائے۔ بھوک لگتی ہے تو بندہ کھانا کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی پیتا ہے، ٹھیک ہے نا، وحشت ہوتی ہے تو ذرا سیر و تفریح کرتا ہے۔ تو جو چیز مرضی کے ساتھ ہوتی ہے وہ بلا تکلف ہوتی ہے۔ تو ایسی نیکیاں اور ایسی اچھی باتیں جو مرضی اور بلا کشت اور بلا تکلف سرزد ہوتی ہے، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے خود کتنا پاکیزہ شعبہ ہے، اور حضور کو اس کے اوپر رکھا گیا ہے، تو حضور کے مقام عصمت کتنا بلند ہے آپ دیکھیں، اور پارسائی کا مقام حضور کا کتنا بلند ہے۔ اور اگر یہ عصمت بھی لیں تو یہ عصمت مبارکہ بھی اور حضور کی عصمت خاصہ بھی، یہ بھی کوثر کا ایک شعبہ ہی ہے۔ بولیے سبحان اللہ، یہ بھی کوثر کا ایک شعبہ ہی ہے۔ اور قرآن نے ذکر کیا انا آتینا کل کوثر۔ اب آئیے چند باتیں میں آپ پر عرض کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ کہ اعلان نبوت سے پہلے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا مکہ بڑی محبت کرتا ہے، اور آپ کی ذات سے بڑی توقعات اس کو وابستہ ہے، اور آپ کو امین و صادق کہتا ہے۔ لیکن جس دن حضور نے کوہ صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ کہو سب مل کر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو فلا پاؤ گے، تو بس یہ کہنا تھا کہ معاملہ سارا الٹ ہو گیا، عداوت نفرت کے گھٹاٹو بادل حضور کے سامنے آ گئے. اور پھر مکہ کے وہی لوگ جو حضور سے بڑی توقعات رکھتے تھے، اتنی ہی شدت کے ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ کھڑے ہو گئے، اور عداوت و نفرت کے جذبات ان کے اندر عمر آئے، اور بدترین سے بدترین حرکت جو انہوں نے کسی دشمن کے لیے نہیں کی تھی وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاذ اللہ وہ کر گزرے. اور ہر وہ حادثہ اور ہر وہ لمحہ جو حادثہ ہو اور حضور پر گزر جائے تو اس سے ان کو بڑی مسرت ہوتی تھی، ان کو بڑی مسرت ہوتی تھی. کیونکہ پہلے دیکھیے آپ کہ مشرکین کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا، مشرکین کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا، لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے اسی کلام کے اندر مشرکین کے ساتھ نکاح کرنے کو حرام قرار دیا، منع کر دیا. تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیاں ابو لہب کے جو حقیقی چچا ہے اس کے بیٹوں کے نکاح میں تھی. جب سرکار نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے، تو پھر حضور کو اذیت دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے اور عداوت و نفرت کے ہر پہاڑ توڑنے کی انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی. یہاں تک کہ بیٹی کا رشتہ باپ کے لیے بڑا نرم ہوتا ہے، اور انسان کسی انسان پر میں سمجھتا ہوں بہادر سے بہادر انسان پر، آپ پہاڑ اس پر توڑ دیں، اس کے سر پر لوہا دے ماریں، وہ ہلے گا نہیں. لیکن بیٹی اور بہن کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے وہ زمین میں دفن ہو جائے گا، گڑ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا. یعنی یہ جذبات، اس احساس، اس صدمے کو انسان برداشت نہیں کر پاتا، اور اس میں گھلتا رہتا ہے، گھلتا رہتا ہے. یہ ایسے جذبات ہیں انسان کے ساتھ، اور بیٹی اور بہن کا رشتہ انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو انسان برداشت نہیں کر پاتا، اور وہ اس کے اذانے کی کوشش بھی کرے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کانٹوں کی سہج پر ہوتا ہے کہ سوئے تو چین نہیں، جاگے تو چین نہیں. تو مشرکین نے حضور کے دل مبارک کو درد پہنچانے کے لیے سب سے پہلا کام ان بدبختوں نے یہ کیا کہ ابو لہب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں بیٹیوں کو اپنے گھر سے نکال دی. سرکار اپنے گھر میں بیٹھے تھے جب دونوں صاحبزادیاں آئیں گھر کے اندر. اب دیکھیں حضور نبی ہیں لیکن پوری بشریت کے تمام تقاضے آپ پر اللہ نے نافذ کیے ہیں، اس لیے حضرت عیسیٰ کی سیرت کو کاملہ نہیں کہا، سلیمان کی سیرت کو کاملہ نہیں کہا، داؤد علیہ السلام کی سیرت کو کامل نہیں کہا، موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو کامل نہیں کہا. سیرت کو اگر انسانیت کے لیے کامل کہا اور دستور عمل کہا تو وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے کہ جس کے پاس اگر نبوی جلال ہے تو باپ والی شفقت بھی ہے، بادشاہ والی قوت، قوت بازو ہے تو پھر غریب والا وہ سفر ہجرت بھی ہے. اور دار ارقم کے اندر 3 سال تک معصور رہنا وہ لمحات بھی ہے جو بظاہر آتے ہیں، بظاہر جو فقر اختیاری ہے سرکار کے لیے وہ بھی موجود ہے کہ ایک لمحہ ایسا ہے کہ جناب پہاڑ سونا بن کر چلے، اور ایک لمحہ ایسا ہے کہ شکم مبارک پر پتھر بندے ہوئے ہیں، ایک لمحہ ایسا ہے کہ سینے مبارکہ کو شک کر دیا گیا خون کے قطرے نہیں، اور ایک لمحہ ایسا ہے کہ نالین مبارک طائف کے میدان میں خون سے تربتر ہو چکی ہے. تو اب بشریت کے حوالے سے ہر وہ احساس، وہ جذبات، وہ درد، وہ تکلیف، وہ احساسات جو ایک انسان کو پہنچتے ہیں اس کو انتہا تک لے جا کر حضور پر اتارا گیا ہے، اور بتایا گیا کہ دیکھو انسان اس کو کس طریقے سے ڈیل کر سکتا ہے، کس طریقے سے مصیبت کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور کس طریقے سے اپنے آپ کو تکلیف کے بادلوں سے نکال کر کامیابی کی فضا کی طرف لے جا سکتا ہے. تو یہ حضور کی سیرت کو عملی نمونہ بنایا گیا کہ جس وقت دونوں صاحبزادیاں گھر پر آئیں تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا اور پوچھا کہ جناب انہوں نے مارا بھی تھا، پیٹا بھی تھا، اور مغلظاتیں بھی بکھی تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دل بھر آیا اور سرکار نے ہاتھوں کو اٹھا کر فرمایا. لوگ کہتے ہیں حضور نے بد دعا نہیں دی، میں نے کہا حضور کی کوئی دعا بد نہیں ہوتی، حضور کی کوئی دعا بولو بد نہیں ہوتی، لیکن دعائے ضرر ضرور دی ہے. جو بد دعا کا اصل معنی ہے دعائے ضرر دینا، دعائے ضرر دینا یہ ضرور دی ہے. اس وقت حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابو لہب سے کے بارے میں کہ تیرے بچوں کو اللہ رب العالمین کی جانب سے کتے ان کے جسم کو نوچیں گے. تو نے محمد رسول اللہ کی بچیوں کو اذیت پہنچائی ہے تو اللہ کی جانب سے کتے تیرے جسم کو، تیرے بچے کے جسم کو نوچیں گے. تو تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ ابو لہب کے یہ دونوں بیٹے قافلے میں جا رہے تھے اور رات کو یہ سوئے تو جنگل کے اندر سے بھیڑیے آئے اور ان کے جسم کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا،
اور ابو لہب پاگل جیسا ہو گیا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میرے دونوں بیٹوں کو محمد نے مار دیا ہے. یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صلی اللہ علیہ وسلم یہ جذبات کے جملے نکلے جو ایک باپ کے دل سے نکلتے ہیں. جو ایک باپ کے دل سے بولیے تو وہ بھی کر کے دکھایا گیا. ٹھیک ہے, اس لیے کہ بے سبب بات نہیں تھی. برداشت کی بات جہاں پر ہے تو وہاں پر فرط محبت اور فرط جذبات میں نکل جانا وہ بھی ہے. جہاں پر جناب بڑی بڑی سختیاں جھیل جانا ہے لیکن پیشانی مبارکہ پر ذرا بھی گویا کہ قسم نہیں آ رہی اور بن نہیں آ رہا. لیکن یوں بھی ہو رہا ہے کہ جب بلال جب ابراہیم انتقال کر جاتے ہیں تو زار و قطار روتے ہیں. صحابہ پوچھتے ہیں حضور آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ شفقت کے آنسو جو ہر انسان سے نکلتے ہیں. فرمایا شفقت کے آنسو ہیں اپنے بچوں کے لیے جو ہر انسان سے نکلتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا, دوسرے ایک شخص تھے ان کو بڑا تعجب ہوا کیونکہ عرب کے اندر نخوت تھی نا کہ غریبوں کے سر پر کیا ہاتھ پھیرنا, یتیموں کی کیا حیثیت ہے. اس نے سختی دکھائی. سرکار نے فرمایا تیرا دل تو پتھر جیسا ہے اور جس کو بچوں پر شفقت نہیں آتی اس کے دل میں ایمان کیسے آ سکتا ہے. فرمایا دلوں کو نرم کر. کہا حضور کیسے نرم ہو؟ فرمایا یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا کر. ہاتھ پھیرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے درد کو محسوس کیا کر, ان کی تکلیف کو محسوس کیا کر. تو یہ سارے انسان کے وہ جذبات ہیں, انسانیت کے وہ ناطے اور رشتے ہیں جس سے انسان جتنا بھی چاہے جان نہیں چھڑا سکتا. بہادر سے بہادر ہو یا غریب سے غریب ہو یا امیر سے امیر ہو. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر اللہ نے وہ تمام اثرات کو ظاہر فرمایا تاکہ امت درد بھی مصطفیٰ سے سیکھے اور دکھ بھی مصطفیٰ سے سیکھے, مرہم بھی مصطفیٰ سے سیکھے, غربت میں استقامت بھی مصطفیٰ سے سیکھے اور مال کی فراوانی کے اندر اعتدال بھی مصطفیٰ سے سیکھے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سیرت مبارکہ ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں جمع کی گئی. تو ہر کیونکہ جب تک حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا ادب اور لحاظ کرتے تھے, لیکن جس وقت حضور نے اعلان نبوت فرمایا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عشیرت الاقربین اور قریبی رشتہ داروں کو جب اللہ کا ڈر دلایا تو سارا مکہ آپ کے خلاف امڈ آیا. ایک حرکت تو ابو لہب نے یہ کی جو آپ کے سامنے میں نے ابھی پیش کی ہے. اتنے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صاحبزادے فوت ہو گئے. سیدنا قاسم بھی انتقال کر گئے اور عبداللہ بھی انتقال کر گئے. اور جب یہ دونوں صاحبزادے انتقال کر گئے تو کافروں کو ابھی تک یہ ڈر تھا کہ ان کے اعتقادات, ان کے رسم و رواج اور ان کے تمدن اور معاشرہ کو اسلام سے جو جنگ سنگین خطرہ ہے. جب یہ دونوں صاحبزادے انتقال کر گئے انہوں نے بڑا سکون لیا کہ اب آگے دین کیسے چلے گا. جس طرح کہ آج لوگ, پہلے دور میں کیا ہوتا تھا میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے مشائخ کے اندر بھی یہ طریقہ رہا کہ مشائخ کرام ہمیشہ یہ کیا کرتے تھے کہ اگر ان کے خلفاء اور مریدین میں سے جو اہل ہوتا اس کو گدی پر بٹھاتے تھے. باپ بیٹا باپ بیٹا باپ بیٹا باپ بیٹا یہ نہیں کرتے تھے. ہاں مرشد کی اولاد کا ادب ضروری ہے, اس سے راہ فرار نہیں ہے, لیکن وہ ہو بھی مرشد ٹھیک ہے اور ان تمام شرائط پر وہ اترتے بھی ہوں ٹھیک ہے, تو اولاد کا ان کا ادب ضرور ہوگا. مرشد کے آداب میں سے حضرت مجد الفسانی میں نے پوری تحقیق کی ہے. مجد صاحب نے تو فرمایا کہ مرشد جس کرسی پر بیٹھے اس پر نہ بیٹھا جائے, جس نشست پر بیٹھے اس نشست پر نہ بیٹھا جائے, جس برتن میں وہ خورد و نوش کرے تو احترام ان برتنوں میں خود نہ کھایا جائے. یہاں تک کہ اگر متعدد بیت الخلاء ہوں اور رفع حاجت اور تقاضے بشری کے تحت اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اگر شیخ جس بیت الخلاء میں جائے تو مرید اس میں نہ جائے. یہ مجد صاحب نے اپنے مکتوبات کے اندر لکھا ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے شیخ کے لیے دل میں حقیر پن نہ آئے اور مماثلت نہ آئے اور برابری کا تصور شیخ کے لیے پیدا نہ ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی رہا کہ شیوخ نے مشائخ نے جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنی گدیوں پر بٹھایا تو ان میں اکثر ایسے رہے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی. بچوں کی بولیے, پیر کا بیٹا صرف گود میں مریدوں کے گھومتا رہا, پڑھا پڑھایا کچھ بھی نہیں, اور باپ نے کہا کہ یہ نہ بھی آسنا نہ بک نہ جائے, کسی کو دوں گا تو کوئی قبضہ نہ کر لے, تو اس نے بیٹے کو بٹھا دیا. تو باپ تو چلو علم دین جانتا تھا تو کام اس نے چلا لیا, لیکن بیٹا بالکل جاہل بیٹا بڑا تو پھر اس کے پاس قوال ناچنے والے چرچی اور اس قسم کے لوگ نہیں آئیں گے تو پھر آئے گا کون؟ کیونکہ اس کا مزاج ہی وہی ہے, اس کا مزاج ہی وہی ہے, اس کا مزاج شریعت مطہرہ کا نہیں بنا, سنت کی اتباع کا نہیں بنا, شریعت کی اتباع کا نہیں بنا. حرام و حلال میں فرق کرنا, حلال کو قبول کرنا, حرام سے اجتناب کرنا, یہ ذہن اس کا نہیں بنا. لہذا ہمیشہ مشائخ نے یہ سلسلہ کار رکھا ہے کہ اپنی اولاد کی تعلیم پر بہت زیادہ ضرورت دی ہے تاکہ جہاں پر یہ علم ظاہری پہنچ رہا ہے تو ان کو اپنے ماں باپ سے جو علم عرفان ملا ہے تو وہ خلیفے کے اندر منتقل کرنے میں ٹائم لگتا ہے، بیٹے میں منتقل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ مزاج وہی ہوتا ہے نا، مزاج وہ ہوتا ہے، وہ تسلسل وہ ہوتا ہے۔ خیر، میں یہاں پر ایک بات عرض کر رہا تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب دونوں صاحبزادوں کا انتقال ہوا تو وہ یہ سمجھے کہ اب اسلام کی تاریخ ختم ہو جائے گی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ملائے اعلیٰ اور رفیق اعلیٰ کے سفر کے بعد اب معاملہ آگے نہیں چلے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ جناب جب لڑکا کوئی نہیں رہا تو اس سلسلے کو آگے کون پہنچائے گا، تو ابتر جو قرآن نے ذکر کیا ہے ان نشانے کا ابتر، کہ محبوب آپ کا گستاخ جو ہے وہ ابتر ہے، تو ابتر کے بارے میں امام راضی کہتے ہیں جس کا کوئی فرزند نہ ہو، جس کا کوئی لڑکا نہ ہو، فرزند نہ ہو۔ اب لڑکا نہ ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس کے لڑکے نہیں ہیں تو وہ یہاں پر صفحہ ماتم بچھا دے کہ جناب میں ابتر ہو گیا، نہیں۔ قرآن نے ذکر کیا حضرت مریم کے واقعے کے اندر، یہ کوئی بات نہیں کہ لڑکا افضل ہے کہ لڑکی افضل ہے، ہاں اللہ رب العالمین جسے چنتا ہے اس کو مقبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ میں جس طرح اکثر عرض کرتا ہوں کہ حضرت امام غزالی حجت الاسلام کا کوئی لڑکا نہیں تھا، بیٹیاں تھی۔ آج امام غزالی کا نام ان کے وصال کے ہزار سال بعد لیا جا رہا ہے تو ان کی بیٹیوں نے وہ خدمات آگے پہنچایا ہے، ٹھیک ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے مقام عظمت دیکھیں، بیٹوں سے وہ کام نہیں ہوا جو بیٹیوں سے ہوا ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کے نام ہے تاریخ کے اندر، حضرت عبداللہ ابن عمر کا اتنا بڑا نام ہے لیکن سیدنا عمر فرماتے کہ میں اپنی کنیت کو اپنی بیٹی کے نام پر رکھوں گا۔ آپ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ، جن کی نسبت سے حضرت عمر کی نسبت ابو حفص رہی، وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ اس چیز کو پہنچایا جائے اور بڑھایا جائے کہ اگر بیٹی سعادت اور کمال اور شریعت کی اتباع اور اللہ کے انعامات اور فیضان الہیہ سے متمتع ہو جاتی ہے تو یقین اور وہ کئی بیٹوں کے اوپر بڑھ جاتی ہے، اور بیٹا اگر اس نسبت سے اور اللہ رب العالمین کے دین سے اور ماں باپ کی علمی وراثت سے اگر وہ خالی رہا تو پھر اس بیٹے کا فائدہ کیا ہے؟ بیٹے کی قدر و منزلت اس لیے تو نہیں تھی کہ وہ گلی کوچوں میں دوڑ لگائے، کرکٹ کھیلے، فٹ بال کھیلے، ادھر ادھر بھاگے، بلکہ اس سے مراد یہ تھی کہ اس کی ساخت باخ اور اس کی جسمانیت، اس کی ذہانت کو جو اللہ رب العالمین نے لڑکی کے مقابلے میں پختہ بنایا ہے، تو پھر وہ اذیت کا مقابلہ بھی ویسی کرے اسلام کے سامنے اور اس گھرانے کے سامنے، اسلام کی تعلیمات کے سامنے جو مصائب و علام آتے ہیں، تو وہ اپنے گھر کو بھی بچائے، اپنے دین کو بھی بچائے، اپنے بچوں کو بھی بچائے۔ تو اس سخت مزاجی، اس کی پختہ خیالی کی بنا پر اس کو درجہ دیا گیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین جسے نور کامل عطا فرماتا ہے تو پھر وہ رابعہ بصری بن جاتی ہے۔ کہ بڑے بڑے مشائخ ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جملہ کہا، معاذ اللہ، کفار نے ابتر، ابتر کا معنی ہے جس کا کوئی فرزند نہ ہو، جس کا کوئی لڑکا نہ ہو، اور قریش یہ گستاخی کا لفظ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کہا کرتے تھے۔ اور جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے صاحبزادے انتقال کر گئے تو حقیقی سچا ابو لہب دوڑتا ہوا آیا اور قریش مکہ سے کہنے لگا، بطر محمد اللیلہ، آج رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ابتر ہو گئے، یعنی ان کا بیٹا جو تھا وہ انتقال کر گیا۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے سورہ مبارکہ کو اتارا ہے کہ جب قریش مکہ اس بات کو ذکر کر رہے تھے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کوئی نہیں ہے، اس وقت اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پر اس وقت یہ سورت کو نزول فرمایا، جس میں انتہائی مختصر انداز میں اللہ نے بے حد و بے حساب خیرات و برکات کا مجدہ سنایا، جس کا اور یہ بتایا کہ ان تمام خیرات و برکات کا مالک جو ہے وہ ہمارا محبوب ہے، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ میرے محبوب کا ذکر مٹ جائے گا؟ کوئی بیٹا نہیں ہے تو میرے محبوب کا ذکر مٹ جائے گا، یہ دین مٹ جائے گا، اور ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا؟ تو سنو، میرے رسول مکرم کا چشمہ فیض تا ابد جاری رہے گا، دنیا اسے ہمیشہ ہمیشہ اس فیضان سے سیراب ہوتی رہے گی اور متمتع ہوتی رہے گی اور ایمان کا پیغام لیتی رہے گی۔ لہذا فنا، قرآن نے ذکر کیا، فنا تو وہ انسان ہو جائے گا، ابتر تو وہ ہو جائے گا، نسلیں تو اس کی ختم ہو جائیں گی، ذکر تو اس کا ختم ہو جائے گا جس کے دل میں میرے محبوب کی دشمنی ہوگی۔ میرا محبوب تو اتنا اعلیٰ ہے کہ جس کے دل میں اس محبوب کی محبت آ جائے اس کی نسلیں بھی بچ جائیں گی، اس کا ذکر بھی بچ جائے گا۔ غوث اعظم کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا نا کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے یاد آتے ہیں۔ غوث اعظم کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے منقبت میں شعر لکھا ہے کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ لوگ اپنے باپ کو بھول جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، اپنے عز و اقارب کو بھول جاتے ہیں، اپنے ملنے جلنے والوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن لوگ ان کو نہیں بھولتے جن کے دل مصطفیٰ کی یاد سے آباد ہے۔ تو رب نے فرمایا محبوب تیرے ذکر کو تو ہم نے ایسے آباد کیا کہ تیرا ذکر جن کے دل میں گیا وہ بھی آباد ہو گئے، اور ہم نے تجھے ابتر نہ بنایا بلکہ ابتر اور بے نسل اور بے ذکر اور معدود اور مجہول اس کو کر دیا کہ جس کے دل میں تیری یاد نہ رہی۔ تو جس کے دل میں تیری یاد نہیں وہ مجہول اور مٹا دیے گئے، اور جس کے دل میں تیری یاد رہی اس ذکر کو اعلیٰ کر دیا گیا۔ دیکھیں حسین آج تک زندہ ہے، جو حضور کے ذکر کی علامت ہے، حضور کے ذکر کی علامت ہے۔ اور اس وقت بھی خارجی، خارجی دراصل ہے نا وہ مشرکین کی اولاد ہیں، دراصل سلسلہ اوپر جا کر وہی ملتا ہے تاریخ کے حوالے سے، کیونکہ یہ سب چلے وہیں سے کسی نہ کسی گوشے سے چلے۔ تو امام حسین کو شہید کرتے وقت، شہید کرنے کے بعد یزید ملعون اور اس کے ناصرین پر اللہ لعنت کرے، اس کی تعریف کرنے والوں پر اللہ لعنت کرے، بولے یزید کی تعریف کرنے والوں پر خدا کی لعنت ہو، اس کے انصار و معاون پر خدا کی لعنت ہو۔ یزید نے یہ خطبہ دمشق کے اندر دیا، خطبہ نہیں اس نے بکواس کی دمشق کے دربار کے اندر، اس نے کہا آج محمد کی نسل کو ہم نے ختم کر دیا ہے، حسین کو ختم کر کے ہم نے سلسلہ مصطفیٰ کو ختم کر دیا۔ لیکن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا حوالہ میں نے محرم کے درس میں پڑھا تھا اور مجدد صاحب کا حوالہ پڑھا تھا، انہوں نے فرمایا کہ حسین کا ذکر تو ختم نہیں ہوا، آج حسین کے ذکر سے دری درو دیوار اور انسان تو انسان، چرنگ پرنگ جنات اس ذکر کو کر رہے ہیں، لیکن آج یزید کی اولاد ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ حسین کی اولاد اور حسین کے ذکر کرنے والے تو ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کا وہ وعدہ، ان نشان کا وہ ربطہ، محبوب تیرا ذکر اور جس کے دل میں تیری یاد رہے گی اس کا ذکر بلند رہے گا، اور جو تجھ سے دور ہو جائے، تیرے ذکر سے دور ہو جائے، تیری نسبتوں سے چڑ جائے، ان نشان کا وہ ربطہ، وہ بے ادب دم کٹا، نسل کٹا اور مجہول ہو جائے گا، چاہے وہ وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو، صحابی کا بیٹا کیوں نہ ہو، اسے ہم مجہول نسل کر دیں گے۔ اب دیکھیں یزید مجہول النسل ہو گیا، سیدنا امیر معاویہ کا ذکر آج بھی موجود ہے، اس لیے کہ ان کا دل حضور کی یاد سے معمور ہے۔ اور یزید خبیث اپنے باپ کے راستے پر نہیں تھا، اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ یزید کو امام، یزید کو حضرت امیر معاویہ کا بیٹا نہ کہو، یزید کو حضرت، یہ تو فکر کی جنگ ہے نا، یہ تو فکر کی جنگ ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی اولاد تو وہ ہیں جو ذکر حسین کرتی ہیں، جو ذکر اہل بیت کرتی ہے، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا احترام کرتی ہے، کیونکہ سیدنا امیر معاویہ کی نسبتوں کے بارے میں استیعاب بڑا مستند مجموعہ ہے سیرت و تاریخ کا۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے چند غلاموں سے کہا جاؤ الماری کھولو، الماری کھولی گئی تو اس میں ایک چادر تھی، بعض علماء نے لکھا کہ وہ سبز رنگ کی تھی، بعض نے کہا سفید رنگ کی تھی، وہ چادر لائی گئی، چادر کی جب تہ کھولی گئی تو اس میں ناخن کے ٹکڑے تھے، ناخن کے بولیے ٹکڑے تھے۔ فرمایا یہ چادر وہ ہے جو 80,000 درہم میں میں نے خریدی اور ایک صحابی سے خریدی، اور اس صحابی سے خریدی جسے حضور نے بڑے مسکرا کر پیش کیا تھا، عطا فرمایا تھا حضور نے، فرمایا یہ چادر تو حضور کی ہے، اس سے مجھے کفن دینا ہے، اور فرمایا یہ ناخن جو ہیں یہ میرے آقا کے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ، کس کے ہیں؟ نجدیوں تم نے تو چن چن کے ہر چیز کو ختم کر دیا ہے، نجدیوں نے چن چن کر۔ ابھی دو دن پہلے میں ڈاکٹر عامر لیاقت کے پروگرام میں تھا حضرت مولا علی کے یوم میں، تو انہوں نے ایک وہ ناز پڑھی، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، تو ایک لال داڑھی والا غیر مقلد بھی میرے سامنے بیٹھا تھا، تو تھے تو غیر مقلد لیکن کوئی آتا ہی نہیں تھا جناب، بھوں بھا ادھر ادھر کرتے رہے۔ پروگرام سے فارغ ہونے کے بعد مجھ سے لپٹ تو گئے، کہنے لگے تم نے صحابہ کا دفاع بڑا اچھا کیا یار، اور پھر مجھ سے کہنے لگے کہ جناب یہ کیا پڑھ رہا ہے، یہ میں تو پنج تن کا غلام ہوں ہے، تو اس نے اللہ کو بھی پنج تن میں لے آیا۔ تو میں نے کہا مولانا اتنے بڑے خارجی بھی نہ بنے آپ، ٹھیک ہے، رابضیوں سے ایسی نفرت بھی نہ ہو، نفرت ہو لیکن نفرت میں بھی اعتدال ہو، اتنا نہ ہو کہ سرے سے وہ جن کو مانتے ان کا تم بھی انکار کر دو۔ اگر رابضی امام حسین کا نام لیتا ہے تو کیا ہم امام حسین کو گالیاں دیں ماذا اللہ، شیعہ اگر حضرت علی کا نام لیتا ہے تو کیا ہم ان کا نام لینا چھوڑ دیں ماذا اللہ؟ یہ وہابیت کی فکر ہے، یہ وہابیت کی، ہم کہتے ہیں اگر وہ غلط طریقے سے لیتا ہے تو تم صحیح طریقے سے لو، لیکن ان شخصیات کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ان کو چھوڑ دیں گے تو سب چھوڑ جائے گا، پھر تو نہ دین بچے گا، نہ قرآن بچے گا، نہ ہم بچیں گے، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ میں نے کہا کہ پہلی بات تو ہے کہ میں تو پنج تن کا غلام ہوں، اس میں مجھے یہ بات بتائیے اس میں اللہ ہے کب، یہ تو وہ حدیث کہ آپ نے مسلم شریف میں نہیں پڑھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر تطہیر کے اندر لیا، فرمایا ایک تو میں، ایک علی، ایک زہرہ اور دو حسنین. میں نے کہا اس میں رب کہاں ہے؟ تو پانچ تھے. تو پنچتنگ سے بات مراد تو اللہ کی ذات تو نہیں اس میں، اس نے پنچتنگ سے مراد سرکار ہے، سیدہ زہرہ اور سیدہ علی ہے اور حسنین ہے. میں نے کہا حضرت صاحب گنتی سیکھ لیا کریں. یہ کہہ کر میں نے اس کی پیٹ تھپکائی، میں نے کہا نکل یہاں سے، اہل حدیث بنتا ہے اور تجھے یہ نہیں پتا کہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے. اگر اس نے کلام پڑھ دیا کہ میں تو پنچتن کا غلام ہوں اور شریعت اس کی تائید کرتی ہے تو ہمیں کیا کرنا کہ کس نے لکھا ہے اور کس نے پڑھا ہے؟ ہم تو یہ دیکھیں گے کہ جس میں شریعت کی اتباع ہو اور تعریف ہمارے آقاؤں کی ہو. تو پھر ہم بھی کہتے ہیں میں تو پنچتن کا غلام. کیا حرج اس میں؟ لیکن ہاں میں اس میں ایک شعر میں اختلاف ضرور رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مجھے عشق ہے بتول سے. یہ لفظ جائز نہیں، یہ بڑا عجیب بھونڈا اور بڑا بیکار قسم کا جملہ ہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے ہے. سیدہ زہرا کا نام لینا یہ نازیبہ بات ہے، یہ اچھا نہیں لگتا. ہماری ماؤں کی عزتیں، ان کی چادریں سیدہ زہرا کے قدموں پر قربان ہو جائے، ہماری بیٹیوں کی لاد اور عزتیں، عصمتیں ان کے قدموں پر قربان ہو جائے. سیدہ زہرا کے لیے لفظ کیسے بولا جا سکتا ہے؟ ہاں یہ لفظ نہ بولا جائے، باقی سب کچھ کہا جائے میں تو پنجتن کا. وہ انگلینڈ کے تفضیلیوں دیکھو ذرا مجھے نیٹ پر، الحمدللہ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں، سیدنا امیر معاویہ کا بھی ذکر کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں میں تو پنجتن کا. نعرہ خلافت بولو حق چار یار، نعرہ خلافت اور پھر پڑھو میں تو پنجتن کا غلام ہوں. یہ سنیت، یہ رازیت اور خارجیت کے درمیان کی راہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ حق چار یار بھی کہیں گے، اہل بیت کا ذکر بھی کہیں گے. جس طرح پنجتن کہنے سے، پنجتن کہنے سے صحابہ کی گستاخی رہی، اسی طرح حق چار یار کہنے سے امام حسن کی گستاخی نہیں. یہ تو تمہارے ذہنوں کا مرض ہے جو تم نے بندر بانٹ لگایا ہوا ہے کہ حق چار یار نہیں کہہ سکتے. تو خارجی کہتا ہے کہ جناب، خارجی کہتا ہے کہ پنجتن پاک نہیں کہہ سکتے، اور رازی کہتا ہے حق چار یار نہیں کہہ سکتے، اور ہم کہتے ہیں ہم دونوں کہیں گے. اس لیے کہ ہم اہل سنت ہیں، خیر الامور اوسطھا. اہل سنت کا مذہب اس لیے فوقیت رکھتا ہے کہ وہ اعتدال میں ہے. کس میں؟ ربز اور خروج کے درمیان کی جو راہ ہے وہ اہل سنت ہے. ہمارے نزدیک ذکر صحابہ جو ہے وہ بغض اہل بیت نہیں، اور ہمارے نزدیک ذکر اہل بیت جو ہے وہ بغض صحابہ نہیں ہے. ہمارے نزدیک دونوں ذکر لازم اور ملزوم ہے، دونوں ذکر لازم اور ملزوم ہے. تو لہذا خدا نے یہاں پر ارشاد فرما دیا کہ محبوب، ہم نے آپ کو خیر کثیر اور کوثر عطا فرمایا، اور کون ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ آپ کا ذکر ختم ہو جائے گا؟ آپ کا ذکر تو ایسا باقی رہے گا کہ کبھی وہ علی کی صورت میں ہوگا، کبھی ابو بکر کی صورت میں ہوگا، کبھی عمر کی صورت میں ہوگا، کبھی خالد کی صورت میں ہوگا، کبھی وہ ابو حنیفہ کی صورت میں ہوگا تو کہیں شافعی کی صورت میں ہوگا، کبھی امام احمد کی صورت میں ہوگا تو کبھی امام مالک کی صورت میں ہوگا، کبھی غوث اعظم کی صورت میں ہوگا تو کہیں خواجہ کی صورت میں ہوگا، جب کہیں خواجہ کی صورت میں ہوگا تو کہیں داتا کی صورت میں ہوگا، داتا کی صورت میں ہوگا تو شیخ سرہندی کی صورت میں ہوگا، امام محمد رضا کی صورت میں ہوگا. کائنات کا گوشہ گوشہ تیرے ذکر سے گونجتا رہے گا، اس لیے کہ نام اسی کا بلند ہوگا کہ جس کے دل میں تیری یاد ہے. وہی دل آباد ہوتے ہیں اور وہی ذاتیں اعلیٰ ہوتی ہیں کہ جن کے دلوں میں حضور کا ذکر ہوتا ہے. اور میں ایک آخری جملہ پیش کر کے تحقیق ختم کرتا ہوں. کیا خوب کہا رب کریم نے کہ فنا تو وہ ہوگا اور نام و نشان تو اس کا مٹھے گا، جڑ تو اس کی کٹے گی جس کے دل میں تیرا بغض ہوگا. کس کا؟ تیرا بغض ہوگا. اہل سنت اور سیدوں کو کاٹا گیا جڑوں سے، لیکن وہ پھر نکل جاتے ہیں. یہ سعودی گورنمنٹ ایسی آئی ہے، تاریخیں پڑھو ذرا، جاؤ اردو بازار کے اندر، پڑھے لکھے لوگ ہو، صرف کمپیوٹر اور انٹرنیٹ میں ہی پھنسے رہو گے یا اسلام کو بھی کچھ پڑھو گے؟ جاؤ اردو بازار میں، اردو کی کتابیں اٹھاؤ، انگریزی میں کتابیں اٹھاؤ، تاریخ اسلام پڑھو کہ اسی حجاز مقدس کے اندر، حرم کے اندر کتنے سادات کو ذبح کیا گیا، اہل سنت کے کتنے علماء کو پکڑ کر قتل کیا گیا، لیکن گنبد خضرا کا سبزہ آج بھی اہل سنت کا ثبوت دے رہا ہے. اور بقی میں، سبحان اللہ، بقی میں وہ ہوائیں سید زہرا کو چومتے ہوئے پاؤں کو، اور میری ماں سید عائشہ کے قدم کو چومتے ہوئے سید عثمان غنی کے قدموں میں جو سلام پیش کر رہی ہے، وہ ہوائیں ہمارا ہی مسلک بیان کر رہی ہیں. ہمارا ہی مسلک بیان کر رہی ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے اکابر ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے مشائخ ہیں، ہمارے اولیاء ہیں اور ہمارے پیران نظام ہیں۔ تو لہذا قرآن مجید نے ذکر کیا انا آتیناک الکوثر، محبوب تیرا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ غوث اعظم کے ذکر کے بارے میں جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، وہ اس لیے فرمایا کہ آپ کی ذات تو ذکر مصطفیٰ کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ تو جیسا ہر دور میں غوث اعظم کے گستاخ پیدا ہوتے ہیں نا، اس دور میں بھی کچھ شیطان پیدا ہوئے، وہ کہنے لگے جی ہمارا پیر اوپر ہے۔ ہم نے کہا تمہارا پیر اوپر ہے، قبر میں کھود کے دیکھو اس کا حال کیا ہے، اور غوث اعظم کے ایک مرید کی قبر کھود کے دیکھو جنت کا باغ ہے۔ غوث اعظم کی بات کرتے ہو تم، ان کے مریدین کی قبریں اٹھا کر دیکھو۔ اب آپ دیکھیے حضرات گرامی کہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب لوگوں نے کہا تو میرے امام نے یہی انا شانک الابتر کا ترجمہ کر دیا کہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آبا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ امام راضی نے چند معنی اس کے ذکر کیے تھے، ایک معنی جنت کی نہر ذکر کیا۔ میں معنی گناتا ہوں، تحقیق ختم کرتا ہوں، کل انشاءاللہ اس موضوع کو چھوڑتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ایسے لطیف اور ایسی مبارک باتیں میں آپ کے سامنے اپنے بزرگوں کے بنائے ہوئے اور پکائے ہوئے علم سے لا کر آپ کے سامنے دسترخوان میں پیش کروں گا کہ جس کو اگر آپ نے ایک لقمہ بھی کھا لیا نا، آپ کہیں گے زندگی میں کبھی ایسی میٹھی چیز میں نے نہیں کھائی۔ کل انشاءاللہ وہ عبارتیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، لیکن اس کے لیے دل کی زمین کشادہ ہونی چاہیے، مزاج کے اندر کشادگی ہونی چاہیے۔ سحری بھی ذرا مختصر کیجیے گا، افطاری بھی ذرا مختصر کیجیے گا، کیونکہ جب پیٹ مختصر رہتا ہے تو دل کے اندر بڑی کشادگی آ جاتی ہے، نفس کمزور ہوتا ہے تو روحانیت کے اندر بڑے گویا کہ سمندر موجزن ہو جاتا ہے اور پھر وہ بات کرنا شروع کرتا ہے۔ تو ایک معنی جنت کی نہر بیان کیا ہے، ایک معنی میدان محشر میں جو حضور کا حوض ہوگا جس سے حضور پانی پلا رہے ہوں گے، اس کو بھی کوثر کہا گیا ہے۔ حضور کی خود نبوت جو ہے یہ بھی کوثر ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ امام راضی نے لکھا قرآن کا خود نام کوثر ہے۔ اور مجھے یہاں پر ایک لفظ کہنے دیجئے ذرا، ان آتے نہ کل کوثر، ٹھیک ہے یہ مکے میں تو اترا ہے لیکن کلام تو رب کا ہے نا، تو یہ تو ازل کا کلام ہے نا۔ بولو نا یار، ایسا میٹھا جملہ میں لا رہا ہوں، اس پہ تو وجد ہونا چاہیے۔ تم خدا کی قسم یہ جملہ یہاں بیٹھ کر بولتے میں تمہارے سامنے وجد کر کے دکھاتا، یہ جملہ اتنا مبارک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ہے رب کا کلام، انا آتینا کل کوثر، یہ دو منٹ چار منٹ پہلے نہیں وارد ہوا، یہ پانچ منٹ پہلے کا خیال نہیں ہے، یہ کسی کا خیال نہیں ہے، رب کا کلام ہے جو خیال سے پاک ہے۔ یہ دس پندرہ منٹ ایک گھنٹے پہلے کا ارادہ نہیں ہے، یہ دو مہینے چار مہینے چالیس دن پچاس دن کے پہلے کا ارادہ نہیں ہے، یہ سو سال دو سو سال پانچ سو سال ہزار سال دو ہزار سال دس ہزار سال پچاس ہزار سال لاکھ سال پہلے کا ارادہ نہیں ہے، یہ تو ازل میں گویا ہے کہ جس کے لیے نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، جب کچھ بھی نہیں تھا۔ انا آتینا کل کوثر، حبیب ہم نے تجھے کوثر دیا ہے، اس وقت سے میرے محبوب کوثر کے متحمل ہیں۔ تو یہ وہ شان اقدس ہے سرکار کی، یہ مجدہ آج کا نہیں ہے، یہ ازل کا ہے، ازل سے حضور کو اس کا مالک بنایا، ازل سے حضور کو اس کا، بولیے محبت سے بولیے مالک بنایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس مبارک شہد اور اس مبارک علم اور اس مبارک شیری موضوع کو اللہ رب العالمین ہمارے روحانی میدے اور مزاج کے اندر اتارے، اور ایسا ہمارا روحانی میدہ اسے ہضم کرے کہ ہماری روحانی اعضا اس کی لذت اور قوت کو پا کر مضبوط اور توانا ہو جائیں، اور شیطان ابلیس اور ان کی ذریت جو گلی کوچوں میں منڈلاتی ہے اور ذکر مصطفیٰ کو کم کرنے کے لیے بھٹکتی ہے، تو یہ مضبوط بازو اس مبارک اور میٹھے شہد سے اور روحانی میدہ اسے ایسا ہضم کرے کہ ہمارے روحانی اعضا اس سے ایسے مقوی اور مضبوط اور تندرست ہو جائے کہ یہ شریر اور بری اور غلط روحانیت رکھنے والوں کا مقابلہ کر سکے، خود بھی روشن ہو دوسرے کو بھی روشن کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ تمام چیزیں صرف امتی کی نیت سے سننے کی توفیق عطا فرمائے، ایک غلامی کی نسبت سے اللہ رب العالمین اسے سننے کی توفیق عطا فرمائے، دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین ہماری تمام ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرمائے۔ آپ نے حضور کی عظمت و شان کے لیے اتنا طویل وقت یہاں پر پیش کیا ہے، اللہ رب العالمین آپ کی حاضری کو بھی اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرمائے۔ اور تحقیق ختم کرتے ہوئے ایک اعلان کروں، انشاءاللہ جمعے کے دن اگر وقت ملے تو جلدی تشریف لائیے گا، میں انشاءاللہ چاند کے موضوع پر کچھ دلائل اور آنے والے حالات کے حوالے سے کچھ احادیث
اسلام میں رؤیت ہلال کا کیا طریقہ ہے انشاءاللہ العزیز، جو اس وقت ایک مناظرے کی پوزیشن اختیار کر گیا ہے اور ایک اختلافی پوزیشن اختیار کر گیا ہے، اس کا صحیح رخ کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم جمعے کے خطبے میں بھی پیش کریں گے، تاکہ ہر زاویے سے، ہر مختلف موضوع سے ہم نے اگر وقت اللہ کی راہ میں دیا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ علم علم دین کی محفلوں میں بیٹھ کر حاصل کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔